يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دیں گے اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دیں گے اور تم کو بخش دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں اور اس واقعے کا بھی ذکر اے نبی کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا ہی اچھا ہے۔ اے مؤمنو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تم کو دین اور دنیا میں نجات دے دیں گے۔ فرقان سے مراد نجات یا مدد یا حق و باطل میں فیصلہ مراد ہے۔ یہ تفسیر ابن اسحاق کی تفسیر تفسیر ما سبق سے زیادہ عام ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ کے احکام بجا لائے گا، اللہ کی منع کردہ باتوں سے اجتناب کرے گا، معرفت حق و باطل کی اسے توفیق ہوگی یا اس کی نجات و مدد کا سبب ہوگا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اللہ تعالیٰ غفار و ستیر بن جائیں گے یعنی بخشنے والے اور گناہوں کو خطاؤں کو چھپانے والے، اللہ تعالیٰ سے جزائے عظیم کا وہ حقدار ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، اے مؤمنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر دوہری رحمت نازل فرمائیں گے، وہ تمہیں ایک نور دیں گے کہ اس کی رہنمائی میں چلو گے، وہ تمہیں بخش دیں گے، وہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ کفار کی مجلس شورا میں قتل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپاک سازش۔ اب کافر یہ چال چلنا چاہتے ہیں کہ تم کو اے مسلمانوں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا وطن سے نکال دیں۔ اس بات کے معنی قید اور حبس کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھتے ہیں۔ کافروں نے جب یہ مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید یا قتل کر دیں یا دیس نکال دیں تو ابو طالب نے بھتیجے سے پوچھا یعنی رسول اللہ سے، کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ یہ کافر تمہارے ساتھ کیا قصد رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرما دیا کہ قید یا قتل یا جلاوطنی۔ تو ابو طالب نے پوچھا تمہیں کس نے خبر دی؟ رسول اللہ نے فرمایا میرے رب نے خبر دی۔ ابو طالب نے کہا تمہارے رب بہت اچھے رب ہیں، ہمیشہ اللہ سے خیر کے طالب رہو۔ سچ تو یہ ہے کہ ابو طالب کا ذکر اس میں بہت ہی عجیب ہے بلکہ قابل انکار ہے، اس لیے کہ یہ آیت مدنی ہے اور یہ واقعہ اور قریش کا اس طرح مشورہ کرنا ہجرت کی رات تھا، اور ابو طالب کی موت تو اس سے بھی 3 سال پہلے واقع ہو چکی تھی۔ ابو طالب کی موت ہی کے سبب تو کافروں کو اتنی جرأت و ہمت بھی ہوئی تھی، کیونکہ ابو طالب تو ہمیشہ رسول اللہ کی حمایت اور مدد کرتے رہتے تھے اور بھتیجے کی حفاظت میں قریش کا مقابلہ کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سرداران قریش کی ایک جماعت نے مجلس شورا کی اور رسول اللہ کو ضرر رسانی کے در پہ ہوئے۔ اس مجلس میں ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں آیا۔ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں اہل نجد کا شیخ ہوں، میں نے سنا کہ تم لوگ مجلس شورا کر رہے ہو، میں بھی چلا آیا تاکہ میری نصیحت اور مشورے سے تم محروم نہ رہو۔ لوگوں نے کہا آئیے، ضرور آئیے۔ وہ کہنے لگا کہ تم لوگ اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوب فکر اور تدبیر سے کام لو، ورنہ بہت ممکن ہے کہ وہ تم پر چھا جائے۔ چنانچہ ایک نے رائے دی کہ اسے قید کر دینا چاہیے حتیٰ کہ وہ قید ہی میں ہلاک ہو جائے، جیسا کہ زہیر اور نابغہ شاعروں کو اس سے پہلے قید کر دیا تھا اور وہ وہیں تادم مرگ یعنی مرتے دم تک سڑتے پڑے رہے، اور یہ بھی تو ایک شاعر ہی ہے معاذ اللہ۔ اس پر وہ شیخ نجدی یعنی ابلیس چیخ اٹھا کہ میری تو ہرگز یہ رائے نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم ان کا رب انہیں وہاں سے نکال لے جائیں گے، وہ اپنے ساتھیوں میں پہنچ جائے گا، پھر وہ حملہ کر کے تم سے سب کچھ چھین لے گا اور تمہارے شہروں سے تم کو نکال باہر کرے گا۔ لوگوں نے کہا شیخ نے سچ کہا، کوئی دوسری تجویز پیش کرو۔ دوسرے نے رائے دی اس کو اپنے ملک ہی سے نکال باہر کرو اور چین پاؤ، جب وہ یہاں رہے گا ہی نہیں تو تمہیں اس سے پھر اندیشہ ہی کیا ہے؟ اس کا تعلق تمہارے سوا کسی اور سے رہے گا، تمہیں کیا واسطہ؟ یہ سن کر شیخ نجدی یعنی ابلیس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ رائے بھی ٹھیک نہیں، کیا تمہیں اس کی شیری زبانی کی خبر نہیں؟ وہ اپنی باتوں سے سب کا دل موہ لیتا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ باہر جا کر سارے عرب کو ملا لے گا، اس کے سارے حمایتی مل کر حملہ کر بیٹھیں گے اور تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، تمہارے شریف لوگ قتل ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، شیخ سچ کہتا ہے، کوئی اور رائے پیش ہو؟ تو ابو جہل نے کہا، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر تم سوچو تو اس سے بہتر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، ہر قبیلے سے تم ایک ایک نوجوان چن لو جو بہادر اور شریف ہو، ہر ایک کے پاس تلوار ہو، سب مل کر اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دفعتن ایک ہی وار کر بیٹھیں، جب وہ قتل ہو جائے تو اس کا خون قبائل میں بٹ جائے گا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ بنی ہاشم کا ایک قبیلہ قریش کے سارے قبیلوں سے لڑائی مول لے، مجبوراً بنی ہاشم کو اس کے قتل کی دیت قبول کرنی پڑے گی، دیت دے دیں گے ہم کو چین مل جائے گا۔ شیخ نجدی نے کہا، واللہ یہ رائے ٹھیک رہی، اس سے بہتر کوئی رائے نہیں۔ اس پر اتفاق رائے کے بعد مجلس برخاست ہو گئی۔ اب جبریل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج کی رات بستر پر نہ سونا اور کافروں کی سازش سے اطلاع دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے بستر پر نہ سوئے اور اسی وقت ہجرت کا حکم دے دیا۔ مدینے آنے کے بعد اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انفال نازل فرمائی، اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ کفار و مشرکین چال چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی چال چلیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے مدبر ہیں۔ ان کا قول تھا، تربصوا به ریب المنون حتی یہلک، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ کفار و مشرکین یوں کہتے ہیں کہ یہ یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، ہم اس کے بارے میں حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ چنانچہ اس دن کا نام ہی یوم الزحمہ پڑ گیا، کیونکہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی تھی۔ ان کے انہی ارادوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 76 میں فرمایا، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے انتظار میں تھے، اور جب قریش نے قتل کا ارادہ کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ سبز چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، لوگ دروازے پر دکھائی دیے۔ رسول اللہ نے ایک مٹھی بھر کر مٹی لی، ان کی طرف پھینکی، ان کی آنکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر گئیں۔ آپ سورہ یاسین کی ان آیتوں کو تلاوت فرما رہے تھے، یاسین والقرآن الحکیم تا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیوں روتی ہو؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیسے نہ روؤں، یہ قریش کے لوگ لات اور عزہ اپنے معبودان باطلہ کی قسمیں کھا کھا کر وعدے کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر حملہ کر کے قتل کر دیں گے، اور ہر ایک ان میں سے آپ کے قتل میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بیٹی وضو کے لیے پانی لاؤ۔ رسول اللہ نے وضو کیا، کعبۃ اللہ کی طرف چلے۔ قریشیوں نے کہا کہ یہ وہی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے سر نیچے کو جھک گئے، گردنیں ٹیڑی ہو گئیں، وہ اپنی نگاہیں اٹھا نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی اور کہا، چہرے بگڑ جائیں، جس کو یہ کنکری لگی یوم بدر یعنی بدر کی جنگ کے موقع میں، وہ کافر ضرور قتل ہوا۔ یہ روایت مسند احمد، نیز مستدرک حاکم اور ابن حبان کی ہے۔ غرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے غار میں جا پہنچے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے لیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن ٹھہرے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ مشرکین چال چلتے ہیں تو ہم بھی اپنی چال بتاتے ہیں، دیکھو کیسے ان کافروں سے نجات دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ سفر کرنے کے ہجرت کے اس عظیم واقعے کا تفصیلی تذکرہ مسند احمد کی حدیث نمبر 2، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور دیگر حدیث کی مشہور کتابوں میں موجود ہے۔